كفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، پچھلی چند مجالس سے سلسلہ لیا نقشبندیہ کے معمولات بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان معمولات میں پچھلے 3-4 مجالس سے ہم وقوف قلبی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. وقوف قلبی سے متعلق ہم نے جو اہم بات کہی وہ یہ کہ وقوف قلبی یعنی ہر وقت دھیان کا اللہ کی طرف ہونا، یہ دل کا دھیان اللہ کی طرف ہونا، حتیٰ کہ ہاتھ کام کاج میں بھی مصروف ہیں، زبان بھی جو ہے وہ گفتگو میں مصروف ہے، مگر اس کے باوجود بھی دل کا اللہ کی طرف متوجہ رہتے رہنا یہ سالک کے مقاصد میں سے ہے. یعنی سالک کا جو اینڈ گول بیت ہونے کا ہے وہ یہ ہے کہ سالک اس درجے کو پہنچ جائے کہ ہر لمحے اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو. بہت بڑا ٹارگٹ ہے مگر ہے یہ اچیویبل ٹارگٹ. اس حوالے سے ہم نے مختلف عنوانات پہ گفتگو کی، اور اس میں سے ایک عنوان یہ بھی تھا کہ جی اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ مراقبے کی پابندی کی جائے. یہ وقوف قلبی کہ انسان ہر وقت اللہ کا دھیان رکھے، حالانکہ جب اپنے کام کاج میں مصروف ہے، گفتگو میں مصروف ہے، کھانے پینے میں مصروف ہے، اس وقت بھی اللہ کا دھیان رکھے. تو اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ جی پہلے ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ کا دھیان اپنے دل میں کرے. تو جب مراقبہ پابندی سے کرے گا تو پھر وقوف قلبی کی بھی کچھ نہ کچھ اس کو عادت ہوگی. اس نے مراقبہ ہی نہیں کیا تو وہ وقوف قلبی بھول ہی جائے. تو پہلا قدم وقوف قلبی حاصل کرنے کا یہ کہ انسان مراقبہ پابندی سے کرے. اسی زمن میں ایک اور بات بھی بیان کی گئی اور مثالوں سے بتایا گیا کہ جی انسان جو ہے یہ دو کام کر سکتا ہے. انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ ایک وقت میں دو کام کر سکے، اور ایک مجلس میں ہم نے مختلف مثالوں سے یہ بیان کیا، اور اگر یاد ہو آپ کو تو ایک ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں یا ایسے بھی بزرگ ہیں ابھی اس دنیا میں، ایک وقت میں دو کام کرنے کی انتہائی کر دی کہ ماشاءاللہ گاڑی بھی چلاتے ہیں اور آن لائن مشکات شریف کا درس بھی دیتے ہیں. تو دو کام ایک وقت میں انسان کر ہی لیتا ہے. یہ عاجز بھی گاڑی چلاتے ہوئے چائے پی سکتا ہے، الحمدللہ ایک وقت میں دو کام ہو رہے ہیں. تو انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں دو کام کر سکے. اسی زمن میں ایک اور چیز بھی بیان کی گئی اور وہ تھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق وقوف قلبی سے متعلق، اور وہ یہ کہ حضرت کا کہنا ہے کہ جو شخص مراقبے کی پابندی کرتا ہے، وقوف قلبی کی کوشش کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو فنائیت نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ فنائیت یہ ہے کہ اللہ کی یاد دل کا وصف بن جائے. کہ جیسے آنکھ کا وصف دیکھنا ہے اور کان کا وصف سننا ہے، ناک کا وصف سونگنا ہے، یعنی آپ اپنے دماغ کو جتنا بھی سمجھا لیں کہ میری آنکھ نہ دیکھے، یہ آنکھ دیکھے گی ہی صحیح، یہ کان سنے گا ہی صحیح، یہ ناک سونگے گا ہی صحیح، دماغ سوچے گا ہی صحیح. تو کیونکہ یہ ان اعضاء کے وصف ہیں، انہوں نے یہ کام کرنا ہی ہے، آنکھ نے دیکھنا ہے، کان نے سننا ہے، ناک نے سونگنا ہے، دماغ نے سوچنا ہے. اسی طرح ذکر و معمولات کی پابندی کرتے کرتے انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کی یاد اس کے دل کا وصف بھی بن جاتی ہے. اب وہ چاہے نہ چاہے اس کا دل اللہ کی یاد ہی میں مشغول ہو. چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اگر عمر نو بھی دے دی جائے وہ خود کوشش بھی کرے تو بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو. اور اس کی بھی مشائق کی مثالیں بھی پچھلے مجالس میں بیان کی. کل کی مجلس میں وقوف قلبی سے متعلق مشائق کی نظر میں سب سے اہم بات کی گئی, اور وہ یہ کہ جتنی بھی پریکٹس کر لیں وقوف قلبی کی, جتنے بھی معمولات کی پابندی کر لیں, یہ وقوف قلبی کامل طور پہ نصیب اسی سالک کو ہوگی جس کے اندر عاجزی ہوگی. جو جھکا ہوا ہوگا اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے گا, وہی اس وقوف قلبی جیسی نعمت کو حاصل کرے گا. یہ بہت بڑا درجہ ہے, اس کو حاصل کرنے والا بلا شبہ اللہ کا بڑا ولی ہے, اور اس کو حاصل کرنے والا اس نے سلوک کا مقصد حاصل کر لیا. تو یہ بہت بڑا درجہ جو ہے کامل وقوف قلبی کہ اس سالک کو حاصل ہوگی جس کے اندر عاجزی ہوگی. نازل کل کی مجلس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول بھی دہرایا گیا کہ حضرت نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں رکھا. یہ پکی بات ہے کہ وقوف قلبی کامل طور پہ نصیب اسی کو ہوگی جو اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے گا. اسی زمن میں حضرت مجدد ثانی رحمتہ اللہ علیہ کا مشہور قول بھی نقل کیا گیا کہ حضرت نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو کسی خسیس کتے سے کمتر نہ سمجھے. پھر کل کی مجلس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا گراوا اور اتنا نیچا سمجھے. تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کا بڑا ہی سمپل سا جواب ہے کہ اپنے عیبوں پہ نظر رکھنی ہے. انسان اپنے عیبوں کو بھول جاتا ہے, کیسے کیسے گناہ کرتا ہے, کیسی کیسی غلط خواہشات کو لے کے بیٹھا ہے, کیسے کیسے غلطیاں کرتا ہے. اپنی نماز ہی کو دیکھ لے کہ کتنی غفلت سے پڑھتا ہے, اسے بہت اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ جی میں سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ برا انسان ہوں. اسی ضمن میں کل کی مجلس میں کچھ مشائخ کی واقعات بیان کیے گئے کہ جو لوگوں کی نظر میں, علماء کی نظر میں تو سلطان الاولیاء, مگر اپنے دل میں اپنے آپ کو پورے جہان کا سب سے گناہگار شخص سمجھا ہوا تھا. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو یہ وقوف قلبی نصیب ہوگی. آج کی اس مجلس میں وقوف قلبی سے متعلق ایک اور بات بھی بتانی ہے, اور وہ یہ کہ کیونکہ اس سلوک میں کامیابی جو ہے وہ عاجزی سے آنی ہے, اور اس سلوک کے اندر کامیابی نہیں, ہر لحاظ سے کامیابی انسان کو عاجزی سے ہی ملتی ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا جس نے اپنے آپ کو جھکایا اسی کو اللہ نے اٹھانا ہے. تو اس لیے خانقاہوں پہ جو لوگ مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں ان کی تربیت کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ ان کے اندر عاجزی پیدا کی جائے. تو مشائخ تکلفاً اپنے مریدین کے اندر عاجزی پیدا کرنے کی کوشش فرماتے ہیں, کئی مرتبہ گفتگو کے ذریعے سے یاد دہانی کرواتے ہیں, کئی مرتبہ خدمت کرنے سے کے ذریعے سے. خدمت بھی بڑا ٹول ہے کہ جس سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے. حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم کے مہتمم بھی تھے, بڑے خاندان سے بھی تھے, حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ کے پوتے بھی تھے. تو حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خانقاہ پہ حاضر ہوئے اصلاح کی نیت سے. بڑے عالم بھی تھے, اتنے بڑے دارالعلوم کے مہتمم بھی تھے, مشہور شخصیت تھے، اللہ نے مال پیسہ بھی دیا ہوا تھا، تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ حضرت اللہ نے مال بھی بہت دیا ہے، عہدہ بھی بہت دیا ہے، خاندان بھی بڑا دیا ہے، تو ہر لحاظ سے، اور دین کا بھی یہ عہدہ اتنا بڑا، ہندوستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان سے جس وقت ملاقات کرنا چاہوں کر سکتے ہیں، خوشی خوشی ملاقات کریں، یہ اثر و رسوخ بھی اللہ نے اتنا دیا ہے. تو حضرت سے عرض کی کہ حضرت کبھی کبھی دل میں یہ آتا ہے کہ کہیں میں بہتر تو نہیں، اور کیونکہ علم پڑا ہوا ہے تو جس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا وہ ہلاک ہو گیا. تو یہ پریشانی لے کے آیا ہوں، تو کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں اپنے اندر عاجزی پیدا کر لوں. اللہ نے فرمایا کہ کوئی وظیفہ نہیں کرنا، بس یہاں آتے رہیں، اور جتنے بھی یہ خانقاہ پہ لوگ آئے بس ایک کام کر دیا کریں کہ باہر ان کی جوتیاں سیدھی کر دیا کریں، خود بخود یہ عاجزی اندر آ جائے. تو یہ پکی بات ہے کہ جو خدمت کرنا ہے یہ ایک ٹول ہے عاجزی پیدا کرنے کے لیے. کئی مرتبہ سالک یہ سمجھتا ہے کہ میں خدمت کر رہا ہوں تو میں بڑا کوئی فائدہ پہنچا رہا ہوں شیخ کو یا اپنی خانقاہ کو، تو یہ اس کا فائدہ الٹا جو خدمت کر رہا ہے اس کو سب سے زیادہ ہے. اسی لیے کتابوں میں ایک شیخ کے بارے میں لکھا ہے کہ جی وہ اس چیز کو بڑا عیب سمجھتے تھے کہ کوئی سالک ان کے پیر دبائے. وہ کہتے تھے کہ جی پیر دبائیں گے تو یہ تھوڑا سا ڈی گریڈنگ ہے ان کے لیے، اور میرے لیے تھوڑا سا یہ شاہانہ معاملہ ہے کہ جی میں شیخ ہوں تو میں کچھ اپنے آپ کو، ایسا نہ ہو کہ یہ تو بیچارے جھک جائیں اور میں پھنس جاؤں. تو دیکھا جی میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو ان کے شیخ نے ان کو کہا کہ جی ہر صورت آپ نے یہ کام کرنا کہ یہ ایک ٹول ہے پیر دبوانا، کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے. تو ویسے تو کوئی اپنی جگہ بڑے عہدے پہ ہے، بڑا نواب ہے، تو پیر دبانے والے بہت سارے ہوں گے، جب اس کو جا کے کسی کے پیر دبانے پڑیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ عاجزی پیدا ہوگی، وہ فیلنگ آئے گی نیچے ہونے کی، اور نیچے ہونے کی فیلنگ ہمیں پسند نہیں ہے. تو یہ خدمت جو ہے یہ ایک ٹول کی طرح استعمال ہوتی ہے تاکہ سالک کے اندر عاجزی آ جائے. اسی لیے ادب بھی خدمت ہی کا نام ہے، کہ استاد یا شیخ آئے تو انسان کھڑا ہو جائے، ان کو بٹھائے، ان کی خدمت کرے، ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے، ان کے لیے پانی لے کے آئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو انسان جب یہ خدمت والے کام کرتا ہے، نوکر بنتا ہے، تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جی میری حقیقت یہی ہے. تو خانقاہوں پہ خدمت کروائی جاتی ہے عاجزی دلانے کے لیے، خانقاہوں پہ نصیحت کی جاتی ہے عاجزی دلانے کے لیے، خانقاہوں پہ ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے عاجزی دلا. تو جو شخص ہر وقت دوسروں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوتا ہے اور حکمرانی سے کر رہا ہوتا ہے، اس کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ ملتی ہے تو وہ سیدھا بھی ہوتا ہے. مگر یہ ڈانٹ ڈپٹ جو ہے، یہ دوسروں کو خدمت کروانا، یہ بھی بڑے احتیاط سے استعمال کرنے والی چیز ہے. ایسا نہیں ہوگا حضرت کا بیان سن کے گھر پہ جا کے شروع ہو جائے. وہاں تو خدمت آپ ہی نے کرنی ہے جناب. مگر یہ ہے کہ خدمت جو ہے یہ بھی کروانی صالحین سے ضروری ہے. مشائخ اس بات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں کہ کون سا صالح کس نیت سے آیا ہوا ہے. تو جو صالح واقعی قرب الہی اور باطن کی اصلاح کے لیے آیا ہے، وہ جو بھی ہو، مشائق اس کے ساتھ جو بھی کرے وہ کرنے کے لیے تیار ہے، کہ اس کو یقین ہے کہ شیخ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کروائیں گے کہ جس میں میرا فائدہ نہ ہو یا جس میں میرا قرب الہی جو ہے وہ بڑھ نہیں رہا. तो शेख को भी इस मामले में बहुत ज्यादा तजर्बेकार होना चाहिए, बहुत ज्यादा एहतियात भी होनी चाहिए। बेफजूल की खिदमत करवाना इसका भी कोई फायदा नहीं कि जी ऐसी खिदमत करवा दी कि जिससे सादिक को कुर्ब इलाही नसीब ही नहीं हो रहा। तो शेख को बहरहाल इस मामले में तजर्बेकार होना भी जरूरी है, सालिक का इस लेवल का शेख के साथ एतकाद भी होना जरूरी है, तब जाके ये काम बनता है। डांट डपट भी यही चीज है कि सालिक जो है वो 100% ये एतकाद रखे कि ये डांट डपट जो है इसने मेरे बातिन के अमराज को दूर करना है। हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पर डांट डपट का एक पीरियड हुआ करता था। जितने सालिकीन खानकाह पे आए हैं सबको बिठा के एक एक करके खूब डांटा जाता था। तो ये हजरत की तरतीब थी, सुबह से लेके शाम तक मामूलात होते थे, उन मामूलात में एक मामूल एक घंटा जो है वो डांट डपट का पीरियड होता। एक दफा हजरत का ये डांट डपट का पीरियड चल रहा था और एक एक करके हर सालिक को हजरत डांट रहे थे। इतने में उस वक्त के एक बड़े आलिम दीन मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए खानकाह पे हजरत से मुलाकात की। तो आके बैठ गए और हजरत एक एक करके सबको डांट रहे थे। उन सालिकीन में से एक इनका जानने वाला था, उसको जब डांट पड़ी तो ये बीच में बोले कि हजरत आप इनके ऊपर इतना ज्यादा सख्ती कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, ये तो बड़े माशाल्लाह अच्छे आदमी है, मैं इनको जानता हूँ। हजरत ने फरमाया आप खामोश हो जाए वरना आपको भी पड़ जाएगी। डांटने का मकसद ये थोड़ी है कि अच्छा और बुरा देखा जा रहा है, डांटने का मकसद कुछ और है। जिस मकसद के लिए वो इधर आए हैं उस मकसद की तकमील में ये डांटना जरूरी है। तो बहरहाल बार बार ये आजिज इस डांट डपट और इस इलाह की जब गुफ्तगू बड़ों से सुनी हुई आपके सामने करता है तो एक डिस्क्लेमर दे देता है कि ये बयान सुनने के बाद घर जाके इसको अप्लाई ना कीजिएगा, वहां जाके तो आप ही मुरीद हैं। तो बहरहाल ये सारा मामला खानकाहों तक महदूद रखें, घर के मामलात और है। अल्लाह ताला हमें इस्लाह नसीब फरमाए। एक सालिक साहब अपने शेख से यही कहता था कि हजरत घर में बीवी मुझे डांटती है ना, इसकी वजह आप है। हजरत ने कहा कि भाई तेरी बीवी तुझे डांटती है तो इसकी वजह मैं क्यों? हजरत इसलाह के लिए डांट जरूरी है, आपने तो डांटा नहीं, तो अल्लाह ताला इसलाह चाहते थे इसलिए अल्लाह ने उसको सबब बना दिया इस डांट के। तो बहरहाल खानकाहों पर आजजी की तरबियत करना ये बड़े मकासिद में से है और उसके लिए तीन चीजें इस्तेमाल होती हैं। नसीहत भी की जाती है, खिदमत भी ली जाती है, डांट डपट भी की जाती है। अल्लाह ताला हमें भी इस्लाह नसीब फरमाए। आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।
हजरत सर तलबा आपसे दुआओं की तमन्ना वो कर रहे हैं, उस्ताद कराम है जिनकी दस्तारबंदी हुई है, हाफिज साहब एक बात कर रहे हैं, बोलो।
माशाल्लाह बड़े
अस्सलाम
अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह।
वालेकुम।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। अल्लाह ताला सबको बहुत बहुत बरकत दे अता फरमाए, कुरान भी बनाए और आलिम कुरान भी बनाए और नाशिर कुरान भी बनाए जी, बल्कि आशिक कुरान बनाए। दुआ
अच्छा आमीन आमीन।
जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिआ وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أكرم الراحمين. جزاكم السلام عليكم الله وبركاته.
وعليكم السلام
وعليكم السلام ورحمة الله
ورحمة الله
وبركاته.
وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أتوقع أن